بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه صلى أول صلاة صلاة العصر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول نماز جو پڑھی یعنی تحویل قبلہ کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھی. کعبۃ اللہ جب قبلہ بن گیا اور تحویل قبلہ کا حکم آ چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول نماز جو کعبہ کی طرف رک کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز پڑھی. وصلی معہ قوم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجمع نے بھی عصر کی نماز قبلے کی طرف رک کر کے پڑھی. اب یہ بھی ایک نازک مسئلہ ہے جو سمجھنا ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد اول نماز کون سی پڑھی گئی. ایک قول سمجھیے, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں, ایک نوجوان صحابی تھے بشیر ابن براء رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا انتقال ہو گیا. یہ قبیلے بنو سلیمہ سے تعلق رکھنے والے صحابی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے اور کعبہ کی طرف تحویل کا حکم آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو سلیمہ میں ظہر کی نماز سب سے پہلے کعبہ کی طرف رک کر کے ادا فرمائی. ذہن میں آ گئی یہ بات اچھی طرح کہ سب سے اول تحویل قبلہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھی قبیلے بنو سلیمہ میں حضرت بشیر ابن براء کے جنازے میں تشریف لے گئے تھے. اس کو حافظ الحدیث ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, لیکن اس پر ایک استدراک سمجھو. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ کی تقریر بخاری جب چھپتی رہی تو دنیا کے بہت سے اہل علم نے اس کو بہت گہرائی سے دیکھا اور کچھ حضرات نے اس پر استدراکات لکھے. یعنی علمی دنیا ہے, بڑے سے بڑے انسان سے بھی چپ ہو سکتی ہے, تو کہاں کچھ کمزوری ہے اس سبق میں درسی تقریر میں, وہ بہت سنے گہرائی سے دیکھا. اس میں سے دو حضرات نے بہت گہرائی سے دیکھ کر حضرت الاستاد کو تفصیلی تحریر دی اور حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی درسی تقریر بخاری کی اس کی جو آخری جلد آئی تو اس کے اندر وہ تمام استدراکات شامل کیے, اور یہ بھی ان کی وسعت ظرفی ہے اتنے بڑے عالم مفتی شیخ الحدیث ہونے کے باوجود جو استدراکات بھیجے گئے وہ انہوں نے شائع کیے باقاعدہ. اس میں سے دو حضرات کے استدراک بہت اہمیت سے شامل کیے اور ان کے لیے وقی کلمات لکھ کر شائع کیے. آخری جلد میں ایک ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم کے بھیجے ہوئے استدراکات اور دوسرے لندن میں مفتی محمد فاروق صاحب لوہاروی ہے ان کے بھیجے ہوئے استدراکات. تو یہ جو حافظ ابن حجر اسقلانی کا قول ہے اس پر یہ استدراک ہے کہ حافظ ابن حجر کو یہ واقعے میں وہم ہو گیا ہے. یہ جو صحابی ہے حضرت بشیر ابن براء ان کی شہادت تو غزوہ خیبر کے بعد ہوئی ہے. وہ جو زہر آلود بکری کھلائی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس واقعے میں حضرت بشیر ابن براء کی شہادت ہوئی ہے. یہ خود ابن حجر دوسری جگہ وہاں نقل کرتے ہیں اور یہاں اس مسئلے میں وہ بھول گئے کہ بشیر ابن براء کی شہادت تو اس موقع پر ہوئی تھی. اسی لیے یہ قول جو ہے نامناسب قول ہے جو یہاں فتح الباری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے. بڑے آدمیوں سے بھی چپ ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بیمار تھی, ان کی عیادت کے لیے بنو سلمہ کے علاقے میں تشریف لے گئے اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز ان کو پڑھا رہے تھے اور دو رکعت کچھ کی طرف ہو بھی چکی تھی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز گھوم گئے, پلٹ گئے, کعبۃ اللہ کی طرف رخ آپ نے کر لیا. تو گویا کہ اول تحویل قبلہ والی نماز آپ نے قبیل بنو سلمہ میں ظہر کی ادا فرمائی, جس میں اول دو رکعت قدس کی طرف اور تیسری اور چوتھی رکعت کعبۃ اللہ کی طرف. اور یہ حضرت براء ابن عازب کی والدہ کی عیادت کے لیے حضور تشریف لے گئے تھے اور اسی قبیلے بنو سلمہ کی مسجد کو آج کل مسجد القبلتین کہا جاتا ہے, جو مشہور ہے اور لوگ مدینہ میں زیارت میں جاتے ہیں. تو یہ وہی مسجد بنو سلمہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز دو قبلوں کی طرف ادا فرمائے. یہ ہیں محقق قول. تو اس محقق قول کے اعتبار سے کیا نتیجہ نکلا؟ تحویل قبلہ کے بعد اول نماز جو پڑھی گئی کعبہ کی طرف وہ ظہر کی نماز تھی, وہ بھی آدھی آدھی, آدھی قدس کی طرف اور آدھی کعبۃ اللہ کی طرف. اور یہ واقعہ ہوا قبیلے بنو سلمہ کے آگے. پھر اول نماز مکمل اور مسجد نبوی میں کعبۃ اللہ کی طرف وہ اصل رکھی پڑی گئی. کیونکہ بنو سلمہ میں ظہر میں حضور فارغ ہو گئے عیادت سے, پھر تشریف لے آئے واپس, اور واپس تشریف لانے کے بعد اول نماز مکمل کعبہ کی طرف مسجد نبوی میں وہ کون سی پڑھی گئی؟ عصر کی نماز. تو یہاں جو راوی نے یہ لفظ نقل کیا وَأَنَّهُ صَلَّى اَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ, سمجھ گئے اس کا مطلب اس جملے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحویل قبلہ کے بعد جو اول نماز پڑھی مکمل کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے, وہ بھی مسجد نبوی میں, وہ عصر کی نماز پڑھی. سمجھ میں آ گئی بات اچھی طرح؟ اب ایک تیسرا مسئلہ یہاں حل کروں گا کہ کعبہ کی طرف اول نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ تحویل قبلہ کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف اول نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ یہ بھی ایک باریک مسئلہ ہے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ظہر کی نماز اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ادا فرمائی تھی, اس لیے ظہر کی نماز میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز جو آپ اکیلے ادا فرما رہے تھے اس میں آپ نے تحویل فرمائی, گویا یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ اول نماز جو کعبۃ اللہ کی طرف تحویل کے بعد پڑھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اور بات ایسی بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چاہت تھی کہ کب کعبہ کو قبلہ بنا دیا جاوے, اور اس کے لیے آپ آسمان کی طرف چہرے انور کو بار بار اٹھاتے بھی تھے. قد نرى تقلب وجهك في السماء, کہ وہی لے کر جبرائیل کب آوے, اس کے انتظار میں حضور بار بار آسمان کی طرف چہرے انور کو اٹھاتے تھے. حضور نے جبرائیل کو عرض بھی کیا تھا کہ باری تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جاوے تو کتنا اچھا, اسی لیے اول نماز آپ نے پڑھی. لیکن ایک دوسری روایت سنو, ایک صحابی ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ, بازار سے تشریف لا رہے تھے, عصر کا وقت ہونے جا رہا تھا. واقعہ وہی کہ حضور نے ظہر وہاں بنو سلمہ میں پڑھی آدھی آدھی, اور پھر آ کر کے مسجد نبوی تشریف لائے. اب صحابہ میں باقاعدہ اعلان کرنا تھا کہ بھائی تحویل قبلہ ہو گیا ہے, اسی لیے حضور بنو سلمہ سے تشریف لا کر مسجد نبوی آئے اور بیان فرمایا صحابہ میں. اب منبر پر تشریف لا کر کے حضور بیان کریں, اور یہ عصر والا وقت عام طور پر اس وقت بیان کا معمول مبارک نہیں تھا, تو حضرت سعید یوں سوچ رہے ہیں, یہ بازار سے آ رہے تھے تو مسجد نبوی کے قریب سے ان کا گزر ہوا, کہ آج حضور مسجد میں ہے اس وقت پر, ابھی تو کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے, ابھی بیان کا بھی موقع نہیں, اس وقت حضور مسجد نبوی میں منبر شریف پر خطاب فرما رہے ہیں, تو یہ مسجد میں داخل ہو گئے کہ دیکھو تو صحیح حضور کیا فرما رہے اس وقت پر. تو انہوں نے اندر آ کر کے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کے متعلق لوگوں کو اطلاع فرما رہے تھے کہ بھئی آج اس وقت ظہر کے وقت میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے اور اب سے کعبہ قبلہ رہے گا، یہ بیان کر رہے تھے۔ تو یہ تو آئے ہی تھے کہ بے وقت بیان ہو رہا ہے، معاملہ ہے کہ کوئی اہم مسئلہ ہے اور وہ اہم مسئلہ آ گیا تحویل قبلہ۔ انہوں نے کیا سوچا حضرت سعید نے کہ حضور جیسے بیان پورا فرمائیں گے عصر کا وقت ہو گیا ہے تو حضور سیدھے عصر کی نماز پڑھائیں گے، تو ادھر جیسے بیان پورا ہوا انہوں نے جھٹ پٹ دو رکعت نفل پڑھ ڈالے، پٹ سے کعبہ کی طرف رک کر کے۔ اس لیے اول نفل تحویل قبلہ کے بعد کعبہ کی طرف رک کر کے مسجد نبوی میں پڑھنے کی سعادت ان کو حاصل ہوئی۔ صحابہ کس طرح جو ہے نیکی کے معاملے میں حریص رہتے تھے، کیا کچھ ریکارڈ نیکی میں ہم بھی قائم کر دیں، تو انہوں نے سوچا کہ ابھی جماعت کھڑی ہوگی اس سے پہلے موقع ہے، میں پھٹ سے دو رکعت پڑھ ڈالوں۔ اسی لیے نفل نماز اول تحویل قبلہ کے بعد مسجد نبوی میں کعبہ کی طرف رک کر کے پڑھنے کی سعادت حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی ہے۔ اب اس بات سے تمام اقوال منطبق ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی گنجلک باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد آگے سمجھو عبارت۔ فخرج رجل ممن صلى معه، ایک آدمی نکلے، کہاں سے نکلے؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں عصر پڑھی۔ حضور نے عصر کی نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھائی۔ اب جتنے لوگ نماز میں شامل تھے اس میں سے ایک آدمی مسجد نبوی سے نکلے نماز پڑھ کے۔ یہ نکلنے والے کون ہیں؟ عبادہ ابن نہیک، یہاں حاشیے میں عبادہ ابن نہیک لکھا ہے، لیکن علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ ان کا نام عباد ہے، عباد ابن نہیک، عباد ابن بشر بن قیزی ان کا نام ہے۔ تو گویا علامہ عینی کی تحقیق کے مطابق عباد ان کا نام ہے، عباد ابن نہیک یا عباد ابن بشر ابن قیزی قافیہ زویہ، وہ نکلے مسجد نبوی میں عصر پڑھ کے۔ اور نماز پڑھ کے یہ کہاں گئے؟ فمر علی اہل مسجد، وہ ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرے، یعنی مدینہ کی ایک دوسری مسجد کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ یہ تھی بنو حارثہ کی مسجد، یہ عباد جو گزرے وہ قبیلے بنو حارثہ کی مسجد کے پاس سے گزرے۔ وہم راکعون، بنو حارث والے رکوع میں تھے یا نماز میں مشغول تھے، یعنی ابھی بنو حارثہ کی مسجد میں عصر کی نماز ہو رہی تھی اور وہی قدس کی طرف منہ کر کے نماز ہو رہی تھی، وہاں تک اطلاع نہیں تھی۔ اس دن نیٹ چل نہیں رہا تھا اس لیے واٹس ایپ پر میسج نہیں پھرا کہ بھائی تحویل قبلہ ہو چکا ہے، اس لیے بنو حارثہ والوں کو خبر نہیں ہوئی، تو وہ ابھی عصر کی نماز قدس کی طرف رک کر کے ادا کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عباد وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ارے ارے ان کو خبر نہیں ہوئی، تو انہوں نے چالو نماز میں ان کو آواز دی۔ کیا آواز دی؟ فقال اشہد باللہ، آپ نے کتب فقہ میں پڑھا یہ لفظ قسم کے معنی میں آتا ہے، اشہد باللہ۔ حضرت عباد نے آواز لگائی، بھائیو اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، چونکہ سنگین مسئلہ بتانا تھا، اس لیے کہا بھائیو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ، پکی بات یہ ہے. دیکھو ایک تو قسم کھائی، پھر لام، پھر قد، پھر ماضی، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف رخ کر کے عصر کی نماز پڑھی ہے. جیسے ان لوگوں نے سنا، فدارو کما ہوم، دو لوگ چالو نماز میں گھوم گئے جیسے کہ وہ تھے، یعنی جیسے وہ لوگ تھے چالو نماز کے اندر وہ لوگ گھوم گئے. یہ کون سے قبیلے کا واقعہ ہوا؟ قبیلے بنو حارثہ کا واقعہ ہوا، کہ ان کو حضرت عباد نے اطلاع دی چالو نماز میں، وہ چالو نماز میں گھوم گئے، پلٹ گئے کعبۃ اللہ کی طرف. میں سمجھ رہے ہو حضرت عباد کے اعلان کو کیا کہا؟ قبل مکہ تھا. معلوم ہوا کہ عین کعبہ ضروری نہیں، جہت کعبہ بھی کافی ہو جائے گا. کعبہ کی طرف رخ، قبلہ کعبہ مکہ میں ہے، لہٰذا مکہ کی طرف تم رخ کر لو گے تو تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی. عین کعبہ کا رخ ضروری نہیں، قبل مکہ تھا. فدارو کما ہم قبل البیتی، تو وہ لوگ گھوم گئے جیسے تھے وہ کعبہ کی طرف. اب یہاں دیکھیے چند واقعات مرتب ذہن میں رکھو، چونکہ چار واقعات ہوتے ہیں اس لیے چاروں واقعات الگ الگ ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے مرتب. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریر بخاری ہے، فضل الباری نام کی، بہت اچھا مرتب ہے اس کے اندر یہ چاروں واقعات. کہ تحویل قبلہ میں چار واقعے، پہلا واقعہ بنو سلیمہ والا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی آدھی نماز پڑھائی، آدھی قدس کی طرف آدھی کعبہ کی طرف، یہ ظہر کی نماز تھی اور ظہر میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، یہ پہلا واقعہ ہو گیا. دوسرا واقعہ کیا ہوا؟ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرض نماز کعبہ کی طرف مسجد نبوی میں سب سے پہلی عصر کی پڑھائی، جس کا ابھی تذکرہ ہوا. وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، یہ ہو گیا دوسرا واقعہ، برابر. اب تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عباد نے جا کر بنو حارثہ والوں کو اطلاع دی، تو بنو حارثہ عصر کی نماز میں چالو نماز میں قدس سے کعبہ کی طرف مڑ گئے، یہ ہو گیا تیسرا واقعہ. چوتھا واقعہ، قبا والوں کو دوسرے دن فجر میں اطلاع ہوئی. قبا اس وقت مدینہ سے کافی دور سمجھا جاتا تھا، تو قبا والوں کو تو تحویل قبلہ کی اطلاع دوسرے دن فجر میں ہوئی، اور انہوں نے دوسرے دن فجر میں تحویل پر عمل کیا. تو یہ چار واقعات ذہن کے اندر رکھنا تو واقعات کی ترتیب کے اندر گڑ مڑ اور خلط ملت نہیں ہوگا. یہ چار باتیں الگ الگ اچھی طرح ذہن کے اندر رکھو. فدارو کما ہم قبل البیتی، بس یہاں بات پوری ہو گئی. اب ترجمت الباب سے مناسبت کس طریقے سے کریں گے؟ کہ جو نمازیں تحویل قبلہ سے پہلے پڑھی گئی، ان نمازوں کے معاملے کے اندر دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان نمازوں کا کیا. اور خاص کر کے ہمارے جو بھائی جو کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھ سکے، انتقال کر گئے یا شہادت ہو گئی ان لوگوں کی نجات اور جنت کا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وسوسہ دور فرما دیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نماز کو ضائع نہیں کریں گے، جو نمازیں تم نے کچھ کی طرف رک کر کے پڑھی وہ نمازیں بھی اللہ قبول کریں گے اور ان نمازوں پر بھی اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ یہ ہو گیا ترجمۃ الباب سے ربط کا معاملہ۔ اب آگے واقعہ دیکھو جو امام نقل کر رہے ہیں، وکانت الیہود، یہ بے بہبود یہود یہ چاہتے تھے، قد اعجبہم، ان کو یہ بات اچھی لگتی تھی، اس کان یسلی قبل بیت المقدس، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ یہودیوں کو بہت اچھا لگتا تھا کہ چلو آج ہمارے قبلے کو مانا، کل ہمارے مذہب کو مانیں گے، اس طرح اندر اندر خوش ہوتے رہتے تھے، لیکن ان کی آرزو پوری نہیں ہوئی۔ وَأَهْلُ الْكِتَابِ، اور دوسرے اہل کتاب بھی۔ اب یہ جملہ ہے ذرا پریشان کن کہ وہ اہل الکتاب بڑھا کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ دوسرے اہل کتاب بھی دل دل کے اندر خوش ہوتے تھے؟ اچھی طرح سمجھ لو اس جملے کو بھی، مدینہ منورہ سے نہیں، اہل الکتاب سے مراد لو یہود کو، اہل الکتاب سے مراد لو یہود کو، تو کیا ہوگا کہ عطف العام علی الخاص ہو جائے گا، عطف العام علی الخاص، خاص کون ہے؟ وکانت الیہود، اور عام کون ہے؟ وہ اہل الکتاب۔ اب پوری عبارت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اہل یہودی لوگوں کو بہت اچھا لگتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اہل کتاب کو بھی، اور اہل کتاب سے مراد یہود، اور اہل کتاب کو بھی، گویا کہ یہود خاص لفظ استعمال ہوا اور اہل کتاب عام لفظ استعمال ہوا، عطف العام علی الخاص۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ واہل الکتاب سے نصارہ کو مراد لے لو، کہ یہودیوں کو بہت اچھا لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے، اور نصارہ کو بھی بہت اچھا لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نصارہ کو بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نصارہ کا قبلہ تھوڑا سفر ہے بیت المقدس کا، کہ نصارہ کو اچھا لگے، سمجھ میں آئی بھائی؟ تو بعض حضرات نے وہ اہل الکتاب سے مراد لیا نصارہ کو، تو اشکال پیدا ہوگا، اشکال اس بات کا ہوگا کہ نصارہ کا قبلہ تو خود نہیں تھا، پھر نصارہ کیوں خوش ہوں گے؟ اس کا ایک جواب سمجھو، بیت اللحم جو نصارہ کا قبلہ ہے، بیت اللحم، بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت، فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا، وہ جگہ مشرقی جانب بیت المقدس کی جہاں بیت اللحم ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ ہے نصارہ کا قبلہ. تو بعض حضرات نے یوں توجیہ کی کہ مدینۃ المنورہ سے بیت اللحم اور صخرۂ بیت المقدس دونوں ایک جہت میں پڑتے ہیں، دونوں ایک جہت کے اندر پڑتے ہیں، دونوں کی جہت یکساں ہیں، اس لیے کہ کوئی جگہ دور ہوتی ہے تو آگے جتنی بھی جگہ آتی ہے وہ سب اسی جہت میں آ جاتی ہے. اب یہاں سے مثلاً قریب ہوتی ہوں کہیں گے وضو خانہ سامنے، لیکن اگر یوں کہنا ہو کہ منیس پھاپھڑا اور اس کے آگے کی دوسری جوتے چمپل کی دکان، تو اسی ایک جہت میں منیس پھاپھڑا کی دکان بھی آئے گی اور اس کے آگے جوتے چمپل والے کی بھی آئے گی. اب چونکہ وہ اتنے فاصلے کے اوپر ہے اس لیے دونوں کی جہت ایک سمجھی جائے گی کافی دور ہونے کی وجہ سے بازار کے اندر. تو جو چیز جو ہے کسی جہت کے اندر دور ہوتی ہے اور اس جہت میں دوسری چیز بھی ہوتی ہے تو دونوں کو ایک جگہ کے اندر شامل سمجھا جاتا ہے. ایسے ہم بولیں گے کہ بھائی ڈومس بھی ادھر ہے نہ سورت بھی ادھر ہے، حالانکہ ڈومس سائٹ پہ نہ سورت ادھر، لیکن دور سے ہم اشارہ کریں گے تو ادھر کریں گے، ڈومس سورت سب اس طرح ہے، اس طریقے سے. تو مدینہ منورہ سے جب جہت متعین کریں گے تو یوں کہا جائے گا کہ ادھر ادھر جدھر خود سے نے ادھر ہی بیت اللحم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو بیت اللحم کی طرف بھی جو ہے وہ جہت بھی وہی ہوتی تھی، اس لیے نصارہ بھی خوش رہتے تھے کہ چلو ہمارے قبلے کی طرف بھی رخ ہو رہا ہے، سب خوش تھے، یہود بھی خوش تھے اور نصارا بھی خوش تھے. تو فلما ولا وجهه قبل البيت انكروا ذلك، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیا تو ان کو بہت برا لگا، بہت برا لگا ان کو، کن کو؟ یہودیوں کو سب سے زیادہ برا لگا، اور انہوں نے پروپیگنڈے شروع کر دیے ادھر ادھر کے کہ اگر ہمارا قبلہ غلط تھا تو ان کو کہو کہ 16-17 مہینے کی نماز قضا کرو، اور اگر ہمارا قبلہ صحیح تھا تو ان کو پوچھو کیوں وہ صحیح قبلہ چھوڑ دیا. ایسے پروپیگنڈے ان یہودیوں نے شروع کر دیے، ان کرو ذالکا، بہت برا ان یہودیوں کو، اور انہوں نے الٹے سیدھے پروپیگنڈے شروع کر دیے. قال زہیر، زہیر فرماتے ہیں حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیثه ھذا انہما تعلل القبلۃ قبل ان تحول رجال وقتلوا. کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کھڑا ہوا ان صحابہ کرام کے متعلق جو انتقال کر گئے پرانے قبلے پر. یہ مسئلہ کن صحابہ کے لیے کھڑا ہوا؟ مات علل قبلہ، تھی پرانا قبلہ یعنی کون سا؟ قدس. پرانا قبلہ یعنی قدس کی طرف، قبل ان تحول، تحویل سے پہلے. رجال، یہ مات کا فائل ہے، یعنی جو لوگ انتقال کر گئے تحویل قبلہ سے پہلے، وہ قتلوا، اور جو شہید ہو گئے. فلم ندری ما نقول فیہم، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے متعلق کیا کہا جائے گا، یعنی ان حضرات کی نمازوں کا کیا، ان کی نجات کا کیا، ان کی جنت کا کیا، یہ ہم نہیں سمجھ پائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وما كان الله ليضيع ايمانكم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نماز کو جو تم نے خود کی طرف پڑھی وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے. اب یہاں یہ بات یاد رکھنا کہ عبارت میں کیا کہا، رجال وقتلوا، پہلا لفظ ہے مات اور دوسرا لفظ ہے قتلوا. مات تو صحیح ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے کچھ افراد انتقال کر گئے تھے، لیکن قتلوا سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ تحویل قبلہ تک کوئی غزوہ ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ تو مدینہ جانے کے 16-17 مہینے کے بعد کا واقعہ ہے، اس لیے کوئی غزوہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی شہید ہوئے. اس لیے شرع فرماتے ہیں کہ یہ جو قتلوا کا لفظ آیا ہے یہ صرف حضرت زہیر کے اس طریق میں آیا ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی یہ قتلوا اور شہادت کی بات دوسرے روات نے نقل نہیں کی ہے. لیکن ایک اصول یاد رکھنے کا کہ کوئی چیز واقع نہیں ہوئی تو اس کا تذکرہ اور اس کے لیے کوئی لفظ نہ ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بعض مرتبہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ایک طرز تکلم میں بول دی جاتی ہیں، وہ عین چیز واقع ہونا کوئی ضروری نہیں. جیسے اس کی مثال لے لو، آپ کسی کے یہاں گئے اور آپ نے کسی کو پوچھا، گھر والوں نے آپ کو پوچھا کہ بھائی چائے وائی پئیں گے، آپ نے کہا ضرور لائیے. اب وہ چائے لے گیا ہے، آپ نے کہا چائے تو بہت شاندار ہے، وائی کہاں ہے؟ آپ جو فرما رہے تھے وائی تو دکھ ہی نہیں رہی. تو یہ ایک طرز تکلم میں اس طرح ایک دو لفظ بول دیے جاتے ہیں. تو ماں تو بولا تو زہیر راوی نے ساتھ میں قتلوا بھی بول دیا، اگرچہ قتل کا واقعی وقوع نہیں ہوا لیکن طرز تکلم میں آیا تو اس طرح کے دو لفظ بول دیے کہ اس وقت تک میں جو ہے کوئی آدمی شہید واقعتاً نہیں ہوا تھا. اس لیے جو ہے انتقال والی بات تو ہے کہ جو صحابہ تحویل قبلہ سے پہلے انتقال کر گئے ان کی نمازوں کا مسئلہ بڑا اہم تھا، تو اللہ نے تسلی دے دی کہ نہیں ان کی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول ہے. جو سعید صحابی ہے جنہوں نے اول دو رکعت نماز پڑھی تھی، یہ ہیں حضرت سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے مسجد نبوی میں دو رکعت نفل اول پڑھی تھی. یہاں ایک عجیب بات یہ بھی سن لو، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی رائے کچھ نرالی ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ تحویل قبلہ کسی نماز کے اندر نہیں ہوا بلکہ دو نمازوں کے درمیان یہ واقعہ ہوا ہے. یہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی رائے. اب یہ جو روایت آئی تحویل قبلہ کے متعلق، اس سے بہت سارے اہم معرکت الآراء مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بہت سے اہم مسائل اس سے متعلق ہیں. اس میں سے چند مسائل سمجھ لو. پہلا مسئلہ، دوران نماز چہرہ گھمایا گیا تحویل ہوئی، وہ کس طرح ہوئی ہوگی ہے نا بڑا سوال. دوران نماز کس طرح تحویل ہوئی ہوگی، اس لیے کہ ہم ہیں حنفی لوگ، ہم کو اس مسئلے کا ٹینشن زیادہ ہے، اس لیے کہ دو شکل میں سے ایک شکل ممکن ہے. پہلی شکل کیا، جو جہاں تھے وہی پلٹ گئے، جو جہاں ہیں وہی
پلٹ گئے تو کیا ہوئے کہ امام پیچھے میں مقتدی اور خاص طور پر آخری صف تو آقاؤں کی ہوتی ہے, لیڈی فرسٹ ہو جائے گی, دیکھ لیا وہیں پلٹ جائے گا. اور اگر یوں کہو کہ بھائی چل کے یوں گئے حضور, حضور جہاں امامت کر رہا ہے وہاں سے چل کے پھر آگے گئے, تو پھر ہمارے لیے ٹینشن آئے گا کہ نماز میں عمل کثیر کا مسئلہ ہمارے لیے کھڑا ہوگا. سمجھے بات, اسی لیے اس کی توجہ سمجھو. نمبر ایک, اچھی طرح سمجھو. بہترین شکل یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرح تشریف لے گئے, آگے کی طرح تشریف لے گئے, اور شراح نے دونوں احتمال لکھے ہیں کہ اس وقت نماز میں صرف مرد تھے, بچے بھی نہیں تھے, عورتیں بھی نہیں تھیں. اور بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں, بچے بھی تھے عورتیں بھی تھیں, تو پھر جگہ بدلی تو کوئی حرج نہیں, حضور خود آگے تشریف لے گئے اور صفوں کی پوری ترتیب دوران نماز ادھر ادھر ہو گئے. دونوں احتمال ہے کہ عورتیں ہو نہ ہو, بچے ہو نہ ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت کے لیے آگے چلے گئے, پورے چل کر کے. تو سوال پیدا ہوگا نماز میں چلنے کا اور عمل کثیر کا, تو ایک جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ اصلاح صلات کے لیے عمل کثیر مفسد صلات نہیں ہے, اس لیے کہ اس چلنے کا مقصد کیا تھا, اصلاح صلات, کہ اب نماز میں تحویل کا حکم آ گیا تو اب چہرہ بدل کر کے نماز پڑھنی ہے, اس لیے چل رہے ہیں, ورنہ نماز گڑبڑا جائے گی. تو یہ عمل کثیر ہوا اصلاح صلات کے واسطے, اسی لیے عمل کثیر مفسد صلات نہیں. اس کی نظیر بینا, کہ نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو آپ بینا کرنے کے لیے کیا کرو گے, چلو گے, چل کے قریب کے پانی پر جا کر وضو کر کے آ جاؤ گے تو نماز فاسد نہیں ہوگی, اس طریقے سے یہ ہوگا. دوسری بات, دوسرا جواب سمجھو, یہ واقعہ تحویل کا نماز میں عمل کثیر کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ عمل کثیر کی حرمت بعد میں آئی اور تحویل قبلہ پہلے ہوا, تقدیم تاخیر بھی اپنے پیٹرن جواب میں رکھنے کا. نمبر تین, تحویل قبلہ کی مصلحت کی وجہ سے عمل کثیر کو معاف رکھا گیا, ایک عظیم مصلحت درپیش کی تحویل قبلہ کی, اسی لیے نماز میں چلتے رد کو معاف رکھا گیا. یہ تین جواب اس کے دیے گئے ہیں. ایک مسئلہ ہوا, ایک دوسرا مسئلہ بھی بڑا اہم کھڑا ہوتا ہے. وہ صحابی گئے تھے, کون سے, عباد ابن نوہیک, اور انہوں نے کہاں جا کر لوگوں کو نماز میں اطلاع دی, بنو حارثہ میں. اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ چالو نماز میں ایسے آدمی کا لقمہ لیا جو خارج صلات ہے, حضرت عباد تھوڑی نماز میں شامل تھے, وہ تو خارج نماز تھے, اور انہوں نے لقمہ دیا نا کہ اللہ کی قسم میں حضور کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور حضور نے جو ہے قبلے کی طرف, کعبہ کی طرف رخ کر لیا ہے. تو مسئلہ کیا کھڑا ہوا کہ ایک جگہ نماز با جماعت ہو رہی ہے اور انہوں نے لقمہ لیا ایسے آدمی کا جو خارج صلات ہے, تو ہمارے یہاں تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا دوسرا سوال, اب اس کا جواب سمجھو. محض لقمہ اگر خارج اور باہر سے دیا جائے تو وہ مفسد صلات ہے, محض لقمہ باہر سے دیا جائے اور اس کو قبول کیا جائے تو وہ مفسد صلات ہے. لیکن اگر ایسا ہوئے کہ باہر سے کسی نے لقمہ دیا لیکن نمازی نے اپنی سوچ اپنی فکر اور رائے کو متوجہ کر کے عمل کیا تو پھر وہ لقمہ مفسد صلات نہیں ہے. دو چیزیں جمع ہو گئی, باہر سے کسی نے لقمہ دیا لیکن کان میں لقمہ آنے کے بعد اس نے خود سوچا پہلے کہ یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے یا ایسے بنڈل مار رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے یا واقعی ایسے ہی بات کر رہا ہے. اب اس نے غور کیا تدبر کیا تو اس کو لگا کہ نہیں یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے, اس نے عمل کیا اپنی رائے کے اوپر اپنے غور اور تدبر کے اوپر تو یہ چیز مفسد نہیں ہے. یہاں ہوا کیا تھا پوری حقیقت, ہاں اس کی پہلے ایک نظیر سمجھ لو. کوئی آدمی نماز میں تلاوت کر رہا ہے اور باہر سے کسی نے لقمہ دیا ہے تو نمازی نے سوچا کہ یہ لقمہ دے رہا ہے, اس نے سوچا فکر کی کہ نہیں میں غلط پڑھ رہا ہوں, یہ اس نے فیصلہ کیا اپنی غور اور اپنی رائے کی بنیاد پر اور پھر جو ہے اس نے لقمہ لیا تو یہ لقمہ اس نے خارج کا نہیں لیا, عمل کیا اپنی رائے اور اپنے فیصلے کے اوپر تو وہ مفسد صلات نہیں ہے. یہاں بھی یہی ہوا کہ سب لوگوں کو مدینہ میں یہ بات معلوم تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کے انتظار میں ہیں, حضور انتظار میں, سب کو معلوم تھا حضور دعا کر رہے ہیں, جبرائیل کو درخواست کر رہے ہیں, چہرے انور کو بار بار اٹھا رہے ہیں, سب کو معلوم تھا اور سب کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ حضور پر دیر سویرے یہ تحویل قبلہ کا حکم آنے ہی والا ہے. اب جب حضرت عباد نے ان کو چالو نماز کہا تو یہ انشاء نہیں ہوا بلکہ مخبر کی خبر پر انہوں نے غور کیا اور اپنی رائے کے فیصلے پر عمل کیا. حضرت عباد تو مخبر ہوئے, خبر دی, ان کی خبر سن کر کے انہوں نے غور کیا کیا ایسا ہو ہی گیا ہوگا چونکہ حضور کب سے انتظار کر رہے تھے اور حضور کی کب سے چاہت تھی, اسی لیے مخبر کی خبر پر انہوں نے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کیا اور نماز میں گم گئے. محض خبر کے اوپر یا انشاء کے اوپر کہ بھائی گم جاؤ ایسا نہیں ہوا ہے, اس لیے یہ لقمہ لینا نماز کو مفسد نہیں ہوگا. جواب سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ اب ایک تیسرا مسئلہ سمجھو نازک. حضرت عباد کے ساتھ کوئی خبر دینے والا تھا کہ بھائی تحویل ہو گئی؟ ارے تھا کوئی؟ بنو حارثہ والوں کو کس نے خبر دی, اکیلے نے دی یا جماعت نے دی؟ تو یہ خبر واحد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خبر واحد ہوئی نا, تو سن لو ایک اصول حدیث کا, خبر واحد اصلاً ذنیات کا فائدہ دیتی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ قرائن ملے ہوئے ہو تو قطعیت کا فائدہ دیتی ہے. خبر واحد اصل حکم کے اعتبار سے ذنیات میں سے ہے لیکن قرائن ملے ہوئے ہو تو اس صورت کے اندر قطعیت کا فائدہ دیتی ہے. یہاں بنو حارثہ والوں کو اطلاع دینے والے اکیلے حضرت عباد ہیں, خبر واحد ہے لیکن ڈھیر بند قرائن ہے. یہاں پر کون کون سے قرائن؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل کو کہنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھانا, انجیل کی بشارت, یہ کئی قرائن یہاں جمع تھے اس لیے وہ خبر واحد کے ساتھ لگ گئے، اس لیے اس میں قطعیت کا فائدہ دیا ہے. تو خبر واحد جب مختلط بالقرائن ہوتی ہے تو قطعیت کا فائدہ دیتی ہے. یہ ضابطہ ذہن کے اندر رکھنا. ایک اور مسئلہ سمجھو اچھی طرح، اس حدیث سے مستنبط، تحویل قبلہ تو ہوا ظہر میں، دوسری جگہ والوں کو اطلاع ہوئی کہیں عصر میں کہیں دوسرے دن، چونکہ اس زمانے کے اندر نشر و اشاعت کے اتنے تیز ذرائع نہیں تھے، اسی لیے حکم آ چکا لیکن اطلاع ہونے سے پہلے جو نمازیں انہوں نے پڑھ لی وہ نمازیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح سمجھی جائے گی، اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے ہو مسئلہ؟ قبا والوں نے دوسرے دن تو حکم آ چکا ظہر میں، دوسری جگہ والوں کو اطلاع بعد کی نمازوں میں ہوئی، تو حکم آنے کے بعد اطلاع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان لوگوں نے جو نمازیں پڑھی وہ نمازیں اپنی اپنی جگہ صحیح اور اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن بعض حضرات یوں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اہل قبا کو جو دوسرے دن اطلاع ہوئی تو انہوں نے کل کی نمازوں کی قضا کر لی ہو، لیکن راوی نے اس کو ذکر نہ کیا ہو، یہ امکان ہے. باقی یہ ہے کہ قضا کا صراحتن تذکرہ ملتا نہیں. اس سے ایک مسئلہ فقہا نے مستنبط کیا کہ جس جگہ پر کوئی آدمی اسلام لائے اور اسلام معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو آدمی معذور سمجھا جائے گا، ایمان قبول کیا لیکن احکام اسلام سیکھنے کا کوئی ذریعہ اس کو میسر نہ ہو تو اس آدمی کو معذور قرار دیا جائے گا. لیکن دارالاسلام میں یہ عذر معتبر نہیں، چونکہ دارالاسلام کے اندر تو وہ کہیں بھی جائے اور جا کے احکام اسلام سیکھ لے رہے. گہرے دارالاسلام کے اندر کوئی آدمی ایمان لائے اور احکام شریعت سکھانے کے کوئی ذرائع اس کے پاس نہ ہو تو آدمی معذور کہلائے گا، جیسے کہ یہ قبا والوں کا معاملہ ہوا نا. لیکن اس زمانے کے اندر وہ عذر بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نیٹ تو ہر جگہ موجود ہے اور نیٹ کے ذریعے وہ احکام اسلام کو سیکھ سکتا ہے. لیکن ممکن ہے کہ بہت سی جگہوں پر نیٹ بھی کام نہیں کرتا ہو تو وہاں کے لیے تو عذر عذر ہی رہے گا. ایک اور مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو اس کے مستنبط، آپ نے تحری کر کے نماز شروع کی، قبلہ معلوم نہیں، تحری کر کے نماز شروع کر دی، دوران نماز تحری بدل جائے یا کسی نے صحیح قبلے کی خبر دی، کسی طریقے سے بھی آپ کی غلطی کا پتہ چل جائے کہ آپ غلطی پر نماز پڑھ رہے ہیں، یا ٹرین گھوم جائے، ٹرین میں ایک طرف رک کر کے نماز پڑھے جنہیں پاٹے آڑے ٹیڑے آئے اور ٹرین گھوم گئی ادھر ادھر، تو ان تمام صورتوں کے اندر آپ بھی گھوم جاؤ، ان تمام مسئلوں میں نمازی کو بھی گھوم جانے گا اور نماز صحیح ہو جائے گی. اگر نمازی گھوم نہیں سکا تو پھر نماز اثر نہ اس کو پڑھنی پڑے گی، دہرانی پڑے گی اس کو نماز، ورنہ فدارو کنو حارثہ والے گم گئے نا، اطلاع مل گئی، اس طرح اپنے کو بھی اطلاع ملے نا گم گئے تو نماز صحیح. اور اگر گم نہیں سکے، آپ ٹرین میں سیٹ کے بیچ میں پڑھ رہے تھے وہاں کا گھومیں گے، تو پھر اس طرح نو نماز پڑھنی پڑے گی. یہ چند مسائل اس سے مستنبط ہوتے ہیں.